بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز سے متعلق بتا دیجیے گا خواتین سے درخواست ہے. وہ لگی اس کی جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کیا تھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. غالباً پانچ آیات کا مطالعہ مکمل ہوا تھا مفلحون تک. ٹھیک ہے الحمدللہ. سورہ البقرہ کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے اور پہلی پانچ آیات ہم نے مکمل کی تھیں جن میں متقین کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آ چکی ہے. عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کی انقلابی دعوت جب بھی اٹھے گی تو تین طبقات ہمارے سامنے آئیں گے. پہلا گروہ متقین کا ہے جن کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے. دوسرا گروہ ہے جس کا بیان دو آیات میں اس وقت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا, اور یہ دوسرا گروہ کفار کا ہے. اور اس حوالے سے اگر ابو جہل کی مثال ذہن میں لے آئیں تو یہ گروہ بالکل واضح ہو جائے گا, یعنی وہ گروہ جو جانتے بوجھتے جھٹلا دے گا حق کو تکبر کی وجہ سے یا کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی حسد کی وجہ سے. یہ تین الفاظ نوٹ کیجئے جو آگے بھی انشاءاللہ ہمیں کام آئیں گے, تکبر, تعصب اور حسد. جہاں تک یہ تین باتیں آئیں گی, ان میں سے کوئی ایک بات آئے گی, انسان حق سے باوجود اس کے کہ وہ پہچان جائے گا محروم ہو جائے گا. تو ابو جہل کو آپ لے کر آئیے, اس سے پوچھا جاتا تھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتے ہو؟ کہا نہیں. کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں, جھوٹ تو نہیں بولتے. تو پھر ان کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں ان کی دعوت قبول کر لوں تو میں چھوٹا پڑ جاؤں, مجھے ان کی بات ماننی پڑ جائے گی اور یہ میں سے ہو نہیں سکتا. تو یہ تکبر آگے کہ میں چھوٹا کیوں بن جاؤں, یہ حسد کیوں آگے کہ یہ بڑے کیوں بن جائیں. جہاں یہ باتیں آئیں گی وہاں انسان ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا. اب آئیے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور اس میں چند اہم مضامین ہمیں سمجھنے اس کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ. فرمایا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, ان کے حق میں برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں, وہ معاف کیجیے گا, خواب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, خبردار کریں یا نہ کریں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں. دوبارہ ترجمہ سنیے گا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کے حق میں یہ بات برابر ہے, خواب انہیں خبردار کریں یا نہ کریں, چاہے آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی, وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور ان کے دلوں پر, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. تو یہ ہے ترجمہ ان دو آیات کا, اور ان دو آیات میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کو ہم کافرین کہہ رہے ہیں, حق کی دعوت اور دین کی انقلابی دعوت کا کھل کر انکار کرنے والے, بلکہ یہاں تک ہوا کہ نہ صرف یہ کہ انکار بلکہ اس کی مخالفت پر جان دینے والے. ابو جہل مارا گیا تھا نا, کب مارا گیا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پر. تو اس حق کی مخالفت میں اس نے جان تک دے ڈالی. اس کو غور کیجئے, توجہ کیجئے, یہ ان لوگوں کا بیان آ رہا ہے. پہلی بات آئی ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اسلام کے نزدیک کفر بنیادی طور پر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بیان فرمائی
ان میں سے کسی بنیادی بات کا انکار کرنا, جھٹلا دینا, رد کر دینا یہ کفر ہے قانونی اعتبار سے. دیکھیے ہم پڑھیں گے آگے چل کر بھی, عیسائی اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں جیسے بھی ان کا تصور ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اسے کافر ہے. صحیح. تو کفر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے, اس لیے کہ آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ان میں سے کسی بنیادی بات کا انکار کر دینا, رد کر دینا, جھٹلا دینا, یہ عملاً یا یوں کہیے کہ ٹیکنیکلی قانوناً یہ کفر قرار پائے گا. تو جو لوگ کفر کر چکے سوا ان علیہ, اے نبی ان کے حق میں برابر ہے, خواب ان کو خبردار کرے یا نہ کرے. کیا مطلب؟ ان کے لیے برابر ہو گیا, ان کو تبلیغ کی جائے نہ کی جائے, دعوت دی جائے نہ دی جائے, لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے ان کے حق میں برابر ہے, کیونکہ یہ لوگ ایسی اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ اب کوئی دعوت و تبلیغ, کوئی وعد و نصیحت ان کو فائدہ نہیں دے گا. لیکن یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کے حق میں برابر ہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ خبردار کریں یا نہ کریں. یعنی معلوم ہوا کہ آپ کا اجر تو اللہ کے محفوظ ہے, آپ اپنا کام کیے چلے جائیے, آپ اپنی دعوت دیے چلے جائیے, آپ تبلیغ کیے چلے جائیے, آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیے, چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, ان کے حق میں تو برابر ہوا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے روکا نہیں گیا ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے, آج ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا ہے, چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں, چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, چاہے ہماری دعوت کے اثرات ہمارے سامنے آئے یا نہ آئے, لوگ قبول کرے یا نہ کرے, ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس لیے کہ ہدایت کی توفیق تو اللہ کی طرف سے آئے گی. ہمارا کام ہے کہ دعوت کا کام جاری رہے, تبلیغ کا کام جاری رہے, جن کی جد و جہد کا کام جاری رہے, نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ کام ہمیں کرنا ہے, اس لیے کہ جس اللہ کے لیے کام کر رہے اس کے اجر و ثواب محفوظ ہو جائے گا. تو ان کے حق میں تو برابر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے نہیں روکا گیا, نہ ہمیں دعوت سے رکنا چاہیے, چاہے نتیجے سامنے آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. لا یؤمنون, اے نبی یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے. اب اتنا کیٹیگوریکل بات کیوں کہی گئی؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہی, کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی, وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر, اللہ نے مہر لگا دی سماعت کی سننے کی صلاحیت پر, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ, اور آخرت میں کیا ہوگا؟ بلہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہوگا. اب یہاں پر چند سوالات بہت مشہور اور معروف ہیں ہمارے معاشرے میں. مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے, تو ہمارا کیا قصور بھائی؟ دوسرے الفاظ میں بندہ بلیم کس پہ ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ بھائی, تو اللہ نے مہر لگائی. اللہ نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں, اللہ نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. اب اس کے لیے میں آج آپ کو لکھوا رہا ہوں چند آیات جو آپ کو اس طرح کے کئی مقامات پر انشاءاللہ کام آئیں گی. زیادہ نا آواز سلو کر دیجیے, میرے خیال میں یہ میں نیچے کر لوں, صحیح ہے؟ اصل میں کچھ دفعہ میں زور سے جب بولتا ہوں نا تو آواز بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر, ٹھیک ہے؟ اگر کم محسوس ہوگی تو بڑھوا لیں گے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو چند آیات لکھوا رہا ہوں, چند حوالے لکھوا رہا ہوں, اس کو نوٹ کر لیجئے گا, جو اس طرح کی آیات کی ضمن میں آپ کو کام بھی آئیں گی, جن پر سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں, اور جو سوالات عام طور پر معاشرے میں اٹھتے ہیں ان کا بھی جواب اس میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. سیکوینس جو عرض کرو اسی حساب سے لکھیے گا. نمبر ایک, سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. سورہ الدہر آیت نمبر 3, ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکرہ بنے. یعنی ہمیں نیک اور بد بننے کی دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, یہ چوائس ہمارے پاس. یہ سورہ الدہر آیت نمبر 3 ہو گئی. پھر سورہ الشمس آیت نمبر 8 ہے. سورہ الشمس آیت نمبر 8 ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان میں بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی, شعور بھی دیا گیا ہمیں اور عمل کا اختیار بھی دیا گیا. دوسرا حوالہ ہوا سورہ الشمس آیت نمبر 8 کا, انسان میں نیکی بدی دونوں کا شعور رکھ دیا گیا. تیسرا حوالہ یہ ہے سورہ الشورى آیت نمبر 13. سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا, یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے عطا فرمائے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. اللہ ہدایت اسے عطا فرمائے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. یہ ہوگی سورہ الشورى آیت نمبر 13. چوتھا حوالہ ہے سورہ الصف آیت نمبر پانچ, سورہ الصف آیت نمبر پانچ میں فرمایا گیا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. سورہ الصف آیت نمبر پانچ میں کہا گیا کہ جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. کتنے والے ہو گئے جی؟ چار. سورہ دہر آیت نمبر تین, سورہ شمس آیت نمبر آٹھ, سورہ شورا آیت نمبر تیرہ, اور سورہ صف آیت نمبر پانچ. پانچواں حوالہ ہے آخری پارے میں سے سورہ اللیل آیت نمبر پانچ سے دس. سورۃ اللیل آیت نمبر پانچ سے دس, وہاں فرمایا گیا, مشہور آیات ہیں, ہمیں یاد بھی ہوں گی انشاءاللہ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جس نے مال دیا اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور تقوی کی روش اختیار کی, گناہوں سے بچنے کا جس میں جذبہ رہا, سچائی کی جس نے تصدیق کی, اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیں گے اور وہ ہے جنت کا معاملہ. آسانی کے معاملے کو آسان کر دیں گے, جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بخلا واستغنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى, اور جس نے بخل کیا, مال اللہ کے راہ میں نہیں دیا, بے پرواہ بیٹھا رہا, جو چاہا کرتا رہا, سوچتا تھا کوئی پکڑی نہیں ہوگی میری, اور سچائی کی تکذیب کر دی, فسنيسره للعسرى, مشکل کے معاملے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. سب سے بڑی مشکل جہنم کے اندر ہے, اس کو آسان کر دیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ سورۃ اللیل آیت نمبر پانچ. ان پانچ مقامات کا حاصل کیا ہوا؟ ہمارے پاس نیکی بدی کا شعور بھی ہے اور نیکی بدی کرنے کا اختیار بھی ہے. ہم ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے تو اللہ ہدایت کا راستہ دیں گے, اور ہم خود سے ٹیڑھا ہونا چاہیں گے تو ٹیڑھا کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا جائے گا, اور جو جس طرف چلنا چاہے گا اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جائے گا. یہ ہے, اس کو آپ ہیڈنگ لگا لیں, قانون ہدایت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہدایت جو جا بجا قرآن حکیم میں بیان ہوا. جب یہ سامنے رہے گا تو بہت سارے اس طرح کے جو سوالات اٹھتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ بھائی اللہ نے ہمیں عمل کی آزادی اور اختیار عطا کیا ہے, اور ہم اسی اختیار کے استعمال کی بنیاد پر اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. تقدیر کے مسئلے پر میں نہیں گفتگو کرنا چاہ رہا اس وقت, گو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, اور فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی. تو بحث تو کرنا ممکن ہی نہیں, نہ اس کی گنجائش ہے, لیکن اس مقام پر گفتگو کرتے وقت یہ تقدیر کے مسئلے بھی لوگ پیش کر دیا کرتے ہیں, خواہ خواہ کی بحث سے چھیڑتے ہیں. تو یاد رکھیے, ایک ہے اللہ کا علم, اللہ کا علم ہمیشہ سے کامل ہے, اللہ ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے. پانچ بجے میں اور آپ کیا کر رہے ہوں گے اللہ کو ابھی سے معلوم ہے اور ہمیشہ سے معلوم ہے, لیکن پانچ بجے میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے, چاہے تو گھر پہ جا کے چائے پیے نماز کے بعد, ٹھیک ہے, چاہے تو کسی فیملی کو وزٹ کرنے چلے جائیں اپنے خاندان میں, چاہے تو کسی اور تقریب میں چلے جائیں, یہ اختیار ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. اللہ کو معلوم ہمیشہ سے ہر شے, اس کی بنیاد پر اس نے لکھوا بھی دیا, لکھے ہوئے عمل کو تقدیر کہا جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو اختیار موجود ہے ہم اسی کی بنیاد پر اللہ کے حضور جواب دے ہیں. اب دوبارہ پڑھیے اس کو, کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, انہوں نے خود ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لیا. جیسے کہ ابو جہل کی مثال, تو اللہ تعالی نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لی. اس کو بھی سمجھ لیجیے, انسان جس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے وہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے, صحیح. کچھ ہمارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کے یعنی کہ ڈیسک ٹاپ کے سامنے, کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیں, وہ 12-12 گھنٹے بیٹھ کے بھی کام کر لیں گے, ان کے سر میں درد بالکل نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جفا کشی والا کام تو کرتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے اگر آپ کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیں تو ان کے سر میں درد ہو جائے گا. کیوں؟ ان کی صلاحیت استعمال کی نہیں. اور جو 10-12 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بغیر درد کے سر کے کام کر رہا ہے, اس کو 1 گھنٹے کے لیے کہا جائے ذرا کدال اٹھا کے کچھ کھودنا شروع کر دو تو کیا ہوگا, جوڑ جوڑ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اس کے. تو آدمی کی صلاحیت کو جس قدر استعمال کرتا ہے وہ صلاحیت بڑھتی ہے, اور جو صلاحیت تھی یا ہوتی ہے انسان کے پاس اور وہ استعمال کرنا چھوڑ دے تو ختم ہو جاتی. ہم میں سے اکثر کا میتھمیٹکس اتنا اچھا نہیں ہوگا, وہ کہ ہماری کالج لائف میں بہت اچھا ہوگا, یہ تھا شاید, اب نہیں, کیوں ہم پریکٹس میں نہیں, لیکن ممکن ہمارے بچوں کا میتھ بہت اچھا ہو ہمارے مقابلے میں, کیوں وہ ابھی پریکٹس میں نا بیسکلی. اسی طرح اللہ تعالی نے ہدایت قبول کرنے کے لیے صلاحیت انسان کو دی ہے، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرا بنے۔ انسان اگر حق کی جستجو رکھے گا اور طلب و طلب پیدا کرے گا تو ہدایت ملے گی۔ جیسے کہ سلمان فارسی کی مثال لے آئیے ذہن میں، رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ فارس کسے کہتے ہیں؟ ایران کو۔ ایران میں تھے، آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن طلب و طلب موجود تھی، مختلف عیسائی راہبوں کے پاس ہوتے ہوتے بشارات سنتے سنتے آخری رسول کے قدموں میں پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت مل گئی۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل، ابو جہل کو سنانے والے کون سے؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جیسا عظیم کلام اور سنانے والے مبلغ اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اندر کا سوئچ بند تھا، طلب و تڑپ نہیں تھی، ہدایت اس کو نہ مل سکی۔ یہ ہے اس مقام پر جو بات کہی گی کہ جو خود جانتے بوجھتے ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لے، جو خود اپنے لیے گمراہی کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے فیصلہ کر بیٹھے، تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ کب؟ ہم نے پورا قانون ہدایت پڑھ لیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ ہی نہ کر یہ کرتے تو ہمارا کیا قصور، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ بلیم آدمی، معاذ اللہ، بڑا سخت لفظ ہے یہ، اللہ پر بلیم ڈالتے ہیں لوگ۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے رزق بھی طے کر رکھا ہے تو پھر کمانے کے لیے گھر سے کیوں نکلتے ہو بھائی؟ گھر پہ بیٹھے رہو، مل جائے گا، گھر پہ رزق آ جائے گا، ہر مہینے 50,000 کا چیک کہیں چھوڑ کے آ جائے گا ہمارے گھر کے اندر، اور کھانا پینا بھی پہنچ جائے گا۔ نہیں، وہاں خود رزق کمانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت بھی تو طے کر رکھی ہے، بیماری میں علاج کیوں کراتے ہو بھائی؟ جب آدمی ہوگی آ جائے گی۔ نہیں، بیماری میں علاج بھی کرائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ آپ پلیز اگر اس طرف آ جائیں، یہ راستہ بلاک ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو بیماری میں علاج بھی کراتے ہیں اور روزی کے لیے گھر سے نکلتے بھی ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب اطاعت سے فرار اختیار کرنا ہوتا ہے نا، تو آدمی معاملہ کس پر ڈالتا ہے؟ اللہ پر۔ کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو دعا کیجئے گا کل میں آفس چلا جاؤں؟ کبھی دعا کرائی کسی نے؟ آج تک بھی کرائی ہوگی، لیکن یہ دعا بہت سے لوگ کراتے، دعا کیجئے گا میں نماز پڑھ لوں، ہے نا؟ اب آپ ذرے بڑے اچھے کام سے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے بہت اچھا کام ہے، ذرا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ تو جو کام دین کی اندر یعنی اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں بندہ معاملہ کس پر ڈالتا ہے؟ اللہ پر۔ یہ ہے فرار اصل میں۔ اور دنیا وغیرہ کے معاملات کو اپنا کام سمجھتا، خود کرتا، کبھی کسی سے دعا بھی انسان نہیں کرا۔ یہ ہے اس کے پیچھے تھوڑی سی تفصیل، اگر یہ ذہن میں رہے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں، ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ خاموں کا سوالات کر کے پریشان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ علی سمعہم ان کی سماعت پر مہر لگا دی، وہ علی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے۔ اب ابو جہل کی آنکھیں تو تھیں، دیکھتا ہوگا، سب کچھ دیکھتا ہوگا، لیکن روح کا دیکھنا وہ ختم ہو گیا۔ ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی روح دیکھتی ہے، اس کی روح سنتی ہے، اس کا دل محسوس کرتا ہے، لیکن وہ طلب و طلب ختم ہو گئی، تب دل پر مہر لگا دی گئی، سماعت پر مہر لگا دی گئی، وہ اعلیٰ ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں سزا کیا؟ اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لے، اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخرت میں کیا عذاب عظیم کا معاملہ ہوگا؟ ایک مسئلہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ دلوں پر جو موڑ لگنے والی بات ہے، اس کی ضمن میں ایک ضمنی بات ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہمارے لیے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کالا نقطہ، اگر توبہ کر لیتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے، اور گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو نقطے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل سیاہ ہو گیا تو پھر یہ جملے بہت مشہور ہیں ہمارے معاشرے میں، جی نماز میں دل نہیں لگتا، دین کی محفل میں آنے کا دل نہیں چاہتا۔ ابھی چند روز پہلے ہی ہوا، ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا، اور ویسے وہ لیٹ تھے، 11:30 بجے نکاح ہوا رات کو، اور 12 ہم نکاح پڑھا دیں، گفتگو کرتے ہیں، 25 منٹ کی تقریب میں کرتا ہوں عام طور پر، ابھی 20 منٹ ہی ہوئے تھے، اور میں تقریب میں کلوز ہی کرنے لگا تو ایک صاحب گھڑی دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا جی معذرت چاہتا ہوں، میں کلوز بھی کر دیتا ہوں گفتگو کو، کہ آپ نے گھڑی دیکھنا شروع کر دی۔ 2-2 بجے رات کا کھانا کھلتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، ساری سہولیات چل رہی ہوتی ہے، مجالے کسی کو ٹائم کا احساس ہو، ہاں؟ لیکن ذرا دین کی بات کے اندر مولوی صاحب نے ایک آدھ منٹ اوپر لیا تو لوگوں کا پارا بھی چڑھ جاتا اور گھڑیاں بھی دیکھنا شروع کر دیتے۔ عجیب مزاج ہے ہمارا، آلدو یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریروں کو خامخواہ لمبا کریں، یہ اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن میں مزاج کی بات بتا رہا ہوں کہ جب دین کی ذرا بات آتی ہے تو دل نہیں لگتا، جی نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، یہ کیوں؟ اللہ ہمیں بچا کر رکھے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح کا معاملہ، پھر ہدایت نہیں ملتی انسان کو۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوا پہلا رکوع مکمل، پہلی 5 آیات، پہلا گروہ تھا متقین کا، جو اسلام کی، قرآن کی انقلابی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کریں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا گروہ کافرین کا، جب بھی اسلام کی انقلابی دعوت کھڑی ہوگی واقعتاً، تو یہ گروہ کھل کر سامنے آئے گا جو اپنی جان لگا دے گا لیکن اس دعوت کو قبول نہ کرے گا نہ کرنے دے گا. کیوں؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے. اسلام کی دعوت عدل کی دعوت ہے, انقلاب کی دعوت, اسلامی انقلاب کی دعوت عدل کی دعوت ہے. اور جب عدل آتا ہے تو ظاہری بات ہے ظالموں کے ہاتھ تو توڑے جائیں, ظلم کا خاتمہ ہوگا. تو جو باطل نظام سے پیسہ وصول کرتے ہیں, جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا کرتے ہیں باطل نظام کے ساتھ, ان کو عدل کی دعوت کبھی بھی اچھی نہیں لگی. ان کو پتا ہماری تجوریاں خالی ہو جائیں گے, مارے جائیں گے. اس لیے یہ لوگ سب سے آگے بڑھ کر حق کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں. یہ وجہ کہ آپ غور کیجئے گا, رسولوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں, قرآن میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جب اس کا وقت آئے گا سورہ آراف میں خاص طور پر, جب جب رسولوں نے دعوت پیش کی, سب سے بڑھ کر جس لوگ جس گروہ نے ان کی مخالفت کی وہ سردار ہوا کرتے تھے. سرداروں نے یہ کہا, سرداروں نے وہ کہا. کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں وقت کا نظام ہوتا ہے. اور اسلام کے رسولوں کی انقلابی دعوت نظام کو ہٹ کرتی ہے. جب وہ نظام کو ہٹ کرتی ہے تو نظام کے چلانے والوں کو اپنا مفاد جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, وہ آگے بڑھ کے مخالفت کرتے ہیں, اور اتنی کہ اپنی جان تک جگہ اس کی مخالفت کے اوپر, جیسے کہ ابو جہل کی مثال ہمارے سامنے آئی. اب شروع ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا رکوع. دوسرے رکوع میں 13 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دلچسپ بات ہے کہ 13 آیات میں ایک گروہ کا بیان آ رہا ہے, اور وہ کون سا ہے جی؟ منافقین کا. ماشاءاللہ آپ سب کو بات یاد بھی ہو چکی ہوگی. تیسرا گروہ یہ ہے آسین کے ساتھ, اندر اندر رہنے والے, اور اندر رہ کر جماعت کی اندر دراڑے پیدا کرنے والے, اندر ہی اندر آستین کے سانپ بن کر نقصان پہنچانے والے. اچھا, مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 آیات ہم نے پڑھ لی, دو گروہ آ گئے, اور اگلی 13 آیات میں تیسرے گروہ کا بیان. اتنی وضاحت آ رہی ہے اس. اگلی بات یہ سمجھ لیجئے, یا نفاق کا لفظ نہیں آیا. سورہ البقرہ میں نسکیت ہے, مدنی دور میں, بالکل اولین دور میں نازل, ہجرت کے فوراً بعد. اور ابھی نفاق کا جو پودا پروان چڑھے گا نا, ابھی تو نفاق کا مرض کھل کر سامنے آئے گا. تو ابتدا میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے وارننگ کے طور پر بیان کر دی, تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے, اور جس کے اندر یہ نفاق کا مرض پیدا ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ میں اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں. باقی آگے چل کر ہم پڑھیں گے, نفاق کا مزید پردہ چاک کیا جائے گا. سورۃ النساء میں تفصیل آئے گی ان شاء اللہ, سورۃ التوبہ میں تفصیل آئے گی ان شاء اللہ, سورہ النور, سورہ احزاب میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ, اور سورۃ المنافقون تو ہے اسی عنوان کے اوپر 28 سے پارے گی. تو اس سورتوں میں تفصیلات زیادہ آئیں گی, سورہ نساء, سورہ توبہ, سورہ نور, سورہ احزاب, اور پھر سورۃ المنافقون. یہ نام تو نہیں لیا گیا لیکن کردار بیان کر دیا گیا ہے. اچھا, ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے, منافق کافر نہیں ہوتا, مسلمان ہوتا ہے. صحیح, منافق کافر نہیں, مانتا ہے مسلمان ہوتا ہے, قبول کرتا ہے دین کی دعوت کو, لیکن جب تقاضے سامنے آتے ہیں, جس میں وقت لگے گا, جان لگے گی, مال لگے گا, تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ میں نے اس لیے پہلے عرض کر دیا, اور یہ بات سورہ الفاتحہ میں بھی آ چکی ہے, ہم گزر نہ جائیں. یہ کس کا بیان آ رہا ہے؟ منافقین کا. اور ہم کون ہیں؟ تو چلو بھائی آگے, نہیں چلو نہیں آگے. منافقین اول مسلمان, تو ان کا وہ کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جس میں ہماری غور و فکر کا سامان موجود ہے. قرآن کی نگاہ میں منافق وہ ہے جس مسلمان کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہو جائیں, اب پھر وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے اور جان و مال کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا شروع کر دے. یہ قرآن کی نگاہ میں نفاق ہے. یہ اور واضح ہو کر آتا رہے گا انشاءاللہ. اب اس تیسرے گروہ کا بیان اس مقام پر آیا ہے. فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں, مَن يَقُولُ, جو یہ کہتے ہیں, آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ کا تبصرہ ان پر, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان لانے والے تو نہیں ہیں. یہ لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں, کس کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو. اور دوسرا دعویٰ کرے کس کو مانتے ہیں؟ آخرت کے دن کو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, وما هم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں. کون سا ایمان مسنگ ہے یہاں پر؟ ایمان برسالت. اللہ پر ایمان ہے, موجود ہے, آخرت پر ایمان ہے, موجود ہے, رسالت پر ایمان ہے, ذکر آ رہا ہے نہیں آ رہا, اس کو بھی سمجھ لیجیے. دیکھیے, مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہاں پر یہود آباد, صحیح؟ تو میں نے کیا تھا کہ سورہ البقرہ میں ان یہود کے حوالے سے بھی گفتگو موجود ہے, ذکر کیا گیا تھا نا, اس کو ذہن میں لے کر آئی. یہود اللہ کو مانتے مانتے, جو بھی تصور ہوگا بگڑا والے کی مانتے, آخرت کو مانتے بالکل مانتے, بگڑا ہوا تصور ہے لیکن مانتے, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے مانتے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے؟ نہیں, اس سے کافر ہے وہ. صحیح ہے؟ تو قانونی اعتبار سے اب جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ فرما رہے ایمان والے نہیں، یہ ان کے لیے بھی آ گیا. اور منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ ان پر اطاعت رسول بہت بھاری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ گفتگو آئے گی کھل کر سورۃ النساء میں انشاءاللہ. کون سی گفتگو؟ کہ منافقین پر اطاعت رسول بہت بھاری تھی. یہ مضمون کہاں آئے گا؟ سورۃ النساء میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. تو کیونکہ دراصل اللہ کے رسول کی اطاعت تو کرتے نہیں تھے تو زبانی جمع خرچی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوبارہ غور کیجئے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اس لیے زبانی دعوے کو اللہ نے قبول نہیں کیا. وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت رسول سے فرار تھا اور اس کی کمی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں وہ احتیاطی ترجمہ ہے. عام ترجمہ کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ قطعاً نہیں. تب ترجمہ نہیں کرنی پڑے گی، احتیاطی ترجمہ کرنا پڑے گا. وہ ہم کرتے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی بندوں کو دھوکہ دینا اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے، جیسے آگے آیا والذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو لوگ کے ایمان لائے. وہ دھوکہ کیا ہے؟ آگے فکر ابھی کھل کر اور آئے گا. جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کفار کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو دونوں طرف دھوکہ دے رہے تاکہ اپنے مفاد کو بچا سکے. اگر کہیں معرکہ ہو اور مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کیا کہیں گے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور کبھی معرکہ ہو اور کامیابی کفار کو مل جائے تو کیا کہیں گے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے مفاد پرس. تو ہر ایک کو دھوکہ دے کے اپنے مفاد کو سیف کرنا، سیف گارڈ کرنا رادر چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان کو بھی جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے، وہ دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کے چند عارضی ٹکے کمانے کے لیے، دنیا کا تھوڑا سا عارضی فائدہ کمانے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کا سودا کر رہے ہیں. صحیح، ایمان کو بیچ رہے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا داروں سے تعلقات بڑھا رہے ہیں اور اللہ کے ماننے والوں سے تعلقات کو توڑ رہے ہیں. دنیا بنانے کی فکر میں ہیں اور آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. دین فروشی کر رہے ہیں، ایمان فروشی کر رہے ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں ہیں. اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وما یشعرون، انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو پھر ہم انالائز کریں گے ہم لوگ کہاں کھڑے. بڑا ہو سکتا ہے نا کہ یہ تو منافقین کا بیان ہے، یہ تو منافقین کا بیان ہے، چلو آگے ہم تو مسلمان ہیں. اگر یہ تصور آ گیا تو پھر قرآن کی تاثیر ہمیں نہیں مل سکے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہم اپنے آپ کو منافق بھی کہنا شروع کر دیں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. لیکن یہ جائزہ تو لیں کہیں ہمارے نا نفاق کا مرض پیدا تو نہیں ہو رہا. اگلی آیت میں فرمایا اسی کو کہ یہ مرض، یعنی ایک بیماری ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض، ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کی بیماری میں انہیں. یہ مرض ابھی قرآن نے کہا نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اول دور مدنی زندگی کا سورۃ البقرہ نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ علامات اور باتیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وارننگ بھی ہو جائے، اور جس کے دل میں بیماری آ چکی ہے وہ سنبھلنا چاہے تو سنبھلنے کی کوشش بھی کر لیں. کھلم کھلا بھی نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو بڑھا دی ان کی بیماری. یہ وہی بات آ گئی، ختم اللہ علی، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے بڑھا دی تو ہمارا کیا قصور؟ نہیں بھائی، تم نے خود بیماری پیدا کی. اور وہ بیماری کیا ہے؟ دین کے تقاضوں کے مقابلے میں دنیا کے مال و اسباب کو ترجیح دی اور اس میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس نفاق میں تمہارے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا. یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ. آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے دعوے کرے نا، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اور باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے. مسلمانوں کے سامنے کچھ دعویٰ کرتے ہیں، کفار کے سامنے کچھ دعویٰ کرتے ہیں. اور جھوٹ کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث ہمارے علم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامات، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. اور چوتھی ایک اور روایت میں ہے، فرمایا جب بھی جھگڑا ہوگا تو گالم گلوچ پر اتر آئے. اور فرمایا کہ جس میں ساری ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے وہ اتنا ہی منافق ہے. آج ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت اور غالب گلوز جھگڑے کے موقع کیا شے اس میں سے جو ہمارے موجود نہ. اچھا ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے, حال میں جو ہم اجتماع میں گئے تھے بڑا اچھا نقطہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر عبدالسمی صاحب, ڈاکٹر صاحب کے اولی شاگردوں میں سے, بڑا پیارا انہوں نے نقطہ بیان کیا اور یہ کام آئے گا انشاءاللہ آپ کو. احادیث مبارکہ میں نفاق کے حوالے سے ظاہری علامات کا بیان زیادہ ہے, ٹھیک, اور قرآن حکیم میں نفاق کے حوالے سے باطن کے کیفیات کا بیان زیادہ ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ منافق کا وعدہ خلافی کا معاملہ بہت زیادہ بیان ہو, ایک جگہ ہے سورہ توبہ, ٹھیک ہے, جھوٹ کا ذکر یہاں پر آ گیا, خیانت کا ذکر سورہ نساء میں ایک دفعہ کہ بہت دفعہ نہیں ہے, احادیث میں بہت دفعہ آیا. تو باطن کا معاملہ کیا ہے, آیا ترجیح اور اہمیت دین کی ہے یا دنیا کی, یہ باطن کا معاملہ, اس کو زیادہ نمایاں کیا قرآن میں, اور عمل میں کردار میں کیا ہے, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, غالم گلو, اس کو نمایاں کیا گیا احادیث مبارکہ میں. یوں تکمیل ہوتی نفاق کے موضوع کی ظاہر اور باطن کے بیان کے حوالے سے. فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین فساد نہ مچاؤ, قالوا, وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, ہم تو اصلاح کرنے والے, اسے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری, کہا جا رہا ہے فساد نہ مچاؤ, کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ کا تبصرہ, الا آگاہ ہو جاؤ, انہم هم المفسدون, مفسد تو یہی لوگ ہیں, فسادی تو یہ لوگ ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اب یہاں سمجھنا ہوگا اصلاح اور فساد ہے کہ یہ دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے وہ حق اور عدل کی دعوت تھی نا, وہ افراد اور معاشرے کی اصلاح کی دعوت تھی, صحیح. اس کام میں جو بھی محنت لگ رہی ہے وہ اصلاح کے لیے ہے, افراد کی اصلاح ہو جائے, معاشرے کی اصلاح ہو جائے, یہ اصلاح کا عمل ہے. اور جو اس میں رکاوٹ ڈالے وہ کون سا عمل ہوگا, وہ فساد کا عمل ہوگا. تو اسے کہا جا رہا ہے کہ تم آسین کے ساتھ بن بیٹھے ہو, رکاوٹ ڈالتے ہو دین کی راہ کے اندر, فساد نہ بچاؤ, تو کہتے ہم اصلاح کرنے والے, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے معاشرے کے حالات کو, ہم اصلاح کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مفسد تو یہی ہے, فسادی تو یہی ہے, لیکن انہیں شعور نہیں. آج بھی غور کیجیے گا, دین کی محنت آج بھی جاری ہے نا, دین کے تقاضے آج بھی ہیں. جو دین کی محنت میں لگے گا وہ اصلاح کا عمل کرے گا, جو افراد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح میں لگ رہا ہے وہ صحیح طرح راستے کے اوپر ہے. اب اس کوشش کے اندر جو بھی رکاوٹ آ رہی وہ کیا ہے, وہ فساد کا عمل ہوگا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے آیا ہم اصلاح کے عمل میں شامل ہیں یا فساد کے عمل میں شامل. بچپن میں کتاب پڑھی جس میں ایک بات لکھی تھی, شاید ہم نے کبھی یہاں ڈسکس بھی کی ہو, کہ آئیدر وی آر دی کاز آف دا پرابلم اور دی سولوشن ٹو دا پرابلم, دیر کین ناٹ بی اینی تھرڈ پاسبلٹی. صحیح, تو مسئلہ تو ہے, دین کی محنت نہیں ہو رہی, دین مغلوب ہے, مسئلہ ہے نا. اب یا تو ہم اس مسئلے کی وجہ ہے یا اس مسئلے کا حل ہے. اگر اس کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے تو ہم حل کی طرف ہیں, اور اگر اس کے برعکس معاملہ تو ہم فساد کر رہے ہیں. یہ جائزہ لینا چاہیے ہم دین کے راستے کو صاف کرنے والوں میں شامل ہیں یا خراب کرنے والوں میں شامل ہیں, اسی سے کھلتا ہے نفاق کی چیز کا نام. فرمایا کہتے ہیں کہ انما نحن مسلمون, ہم اصلاح کرنے والے ہیں, الا آگاہ ہو جاؤ, انہم هم المفسدون, یہی لوگ مفسدون فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. واذا قیل لهم, اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا, ایمان لاؤ, کما آمن السفہاء, جیسے لوگ ایمان لائے. یہاں ایمان والے کون مراد ہیں, صحابہ, جو اولین ایمان والے ہیں صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو جب جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں, قالو, تو یہ لوگ کہتے ہیں انو امنو کما آمن السفہاء, کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے. کس کو بے وقوف کہہ رہے, صحابہ جو سچے ایمان والے تھے. غور کیجئے گا, الا آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا تبصرہ, انہم هم السفہاء, الا آگاہ ہو جاؤ, انہم هم السفہاء, یہی لوگ بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں. اب اس کو بھی سمجھیے, اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام مسئلہ ہے. انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا؟ ہم آگے صحابہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہے نا, تو اکثریت تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے تھے بس مکہ مکرمہ میں, اکثر تو وہ ہوں گے نا. یہ جو ہجرت کر کے آئے, کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آیا, کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا, کوئی گھر بار کو چھوڑ کر آیا, کوئی جائیدادوں کو چھوڑ کر آیا, تو یہ تو دنیا پرست ہو گئے نا منافقین, دنیا کی محبت میں ڈوبے تبھی تو نفاق کی طرف جا رہے ہیں. تو دنیا پرست آدمی جب ایسے اعمال دیکھے گا تو کیا کہے گا, بے وقوف ہے, پراپرٹی بھی چھوڑ کے آ گیا, جائیداد چھوڑ کر آ گیا, ماں باپ کو چھوڑ کر آ گیا، گھر بار کو چھوڑ کر آ گیا، بے وقوف ہے، استغفر اللہ. اور صحابہ کو چھوڑ کر آئے تھے اللہ کی رضا کے خاطر. ٹاپ موسٹ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. سب سے اوپر اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، یہ ان کو کہتے ہیں بے وقوف. اللہ کہتے ہیں بے وقوف یہ ہے، لیکن ان کو علم نہیں ہے. آج کوئی شخص اگر سود کا اس کا کاروبار تھا یا سودی معاملہ اس کے کاروبار میں شامل تھا، چھوڑ دے، روکی سوکی پہ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گیا، معاشرہ کرائسس میں جا رہا ہے، اور اس کو دیکھو بے وقوف، یہ سود کے دھندے کو یہ جو ہے وہ اپنا کاروبار سمیٹ لیا، اس میں پاگل ہو گیا. ابھی میرے ایک دوست چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ پوچھا وہ میڈیا سے آفر آئے گی جیو والوں کی طرف سے، کدھر جانا چاہ رہے ہو تم؟ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ تاغوت کو، باطل کو، یا حق کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ پھر جس طرح وہ تمہیں نچوڑیں گے تمہارے، تو دین کا وقت بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس. بس تو کر وہ کلیئر تھا، ایسے مشورہ لینا چاہ رہا تھا. میں نے کہا میں بھی یہ بولا بالکل میرا بھی یہ خیال ہے، نہیں جانا چاہیے مجھے. چلے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی نے دنیا دار سے پوچھوں گے تو کیا کہے گا؟ پاگل آدمی ہو گیا. نمبر ون اس وقت پاکستان کا جا رہا ہے، جیوز بھی سپورٹ کر رہے ہیں، بش بھی کر رہا تھا، اوباما بھی کر لے گا، اور تم جیو کی نوکری کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ بھی اچھے ہائی پائی قسم کی نوکری. تو جب دنیا پرست آدمی اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کوشش دین کے خاطر اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، اپنی اولاد کو لگا رہا ہے، اپنی اولاد کو کھپا رہا ہے، تو آج ہمارا معاشرہ بھی کہتا ہے سیریٹک ہو گیا ہے، کریزی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں چلا گیا. جی ایگزیکٹلی یہی الفاظ آج ہمارے معاشرے کے. تو بھائی ایسے تو پھر ہماری تصویریں نظر آئیں گی قرآن نظر دیکھنے، اور قرآن ایک آئینہ ہے ہمارے لیے. قرآن نے ہمیں کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقین ہمیں تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی لوگوں، اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. جیسے پیچھے آئینہ لگا نا، اس کمرے میں آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نظر آتے ہیں، کلیئر. آئینہ ہمارا دوست ہوتا ہے، اگر ہماری شکل اچھی لگ رہی ہوگی تو کہے گا بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ. اور کوئی ڈبا ہوگا تو کیا کہے گا؟ اس کو خاموشی سے صاف کر لو بھائی تاکہ اچھے لگے. تو ہمارے اسلاف، یہ الفاظ کو کوٹ کرو مولانا علی میاں کے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ عرض کر رہا ہوں. ہمارے اسلاف قرآن کو ایک آئینے کے طور پر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی تصویر تلاش کرتے تھے کہ ہم اس قرآن میں کہاں کھڑے ہیں. اگر اچھی لگتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر قرآن نے ہمارا چہرہ دکھائی دیا اور بڑی بری تصویر دکھائی تو توبہ کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتے. تو یہ آج بھی ملے گا، یہ تو بے وقوف ہو گئے، تو پاگل ہو گئے، ان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ دین کے خاطر 24 گھنٹے لگے رہتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے رہتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی آج بھی ملے گا. تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ان بے وقوفوں کی طرف ایمان لائیں؟ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ تو بے وقوف ہیں. سب سے بڑے بے وقوف تو یہ ہیں، عزت ایمان کا سودا کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی رضا کو چھوڑ رہے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ کو چھوڑ رہے ہیں، آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کے چند ٹکے کمانے کے چکر میں پڑے. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو؟ ولاک اللہ عالم، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے. اب ان کے ڈوئل کردار کا، ڈوئلٹی جو ان کے کردار میں تھی، دوغلاپن جو ان کے کردار میں تھا، اس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں، شیطان کی جمع شیاطین. یہ کنہیں کہا گیا؟ یہ جو منافقین اور یہود کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو کہا گیا، اس لیے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روک رہے تھے، اور اللہ کی اطاعت سے روکنے کا ایجنڈا دراصل کس کا ہے؟ شیطان کا. تو انسانوں میں سے جو لوگ یہ کام کر، ان کو شیاطین کہا جا رہا ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. من الجنتی والناس، شیطان کے جو جنات میں سے نہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو فرمایا کہ اذا خلوا الى شیاطینہم، اور جب یہ شیاطین کے پاس ہوتے تنہائی میں، قالوا انا معاکم، تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، بے وقوف بنا رہے ہیں ان کو. اب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے. اچھا یہاں پر بھی احتیاطی ترجمہ کرنا پڑے گا، ترجمہ لکھا ہوگا آپ کے سامنے اکثر کے پاس، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. اب آپ اس جملے کو الگ سے بولیں ذرا، اللہ مذاق کرتا ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ بہت عجیب سا لگے گا نا. تو ہم احتیاطی ترجمہ سے کرتے ہیں، اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، یہ لوگ اندھے ہو رہے ہیں. اللہ ان کی سرکشی میں بڑھا رہا ہے ان کو، یہ اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پہ سوال اٹھتے ہیں خامہ خواہ. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے. تو سرکشی میں کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ. ارے بھائی اللہ نے دونوں راستے واضح کیے ہیں، اگر ہم ہدایت کی طرف جائیں گے تو اللہ کس میں بڑھائے گا؟ ہمیں ہدایت میں بڑھا دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت آخری آیت ہے آیت نمبر 69، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد یعنی محنت تو کوشش کریں گے تو اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیں گے، ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. تو جو ہدایت کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کو ہدایت میں بڑھا دے گا، اور جو دنیا پرستی میں دنیا کی محبت میں ڈوب کر نفاق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کو اسی میں بڑھاتے چلے جائیں گے. کیوں؟ زندگی امتحان کے لیے ہے. زبردستی کسی کو روکنا اللہ ایسا نہیں کریں گے، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو فرمایا اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. يَعْمَهُونَ، وہ اندھے ہو رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، ہدایت کا سودا کر لیا، گمراہی حاصل کر لی. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، تو ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہ دیا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. اب یہاں پر ان کی تجارت کیا تھی؟ ہم لوگ بڑے آسانی سے الفاظ سمجھتے ہیں، کرنٹ لائبلٹیز اور لانگ ٹرم لائبلٹیز، کرنٹ ایسٹس اور لانگ ٹرم ایسٹس، شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ، شارٹ ٹرم ایشوز اور لانگ ٹرم ایشوز. لانگیسٹ ٹرم ایشو ہے آخرت کا، اس کو چھوڑ دیا، اور شارٹ ٹرم فائدہ دنیا کا حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اس سے بڑا احمقانہ رویہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر بے وقوفی پر مبنی کو تجارت نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ انہوں نے گمراہی لے لی، ہدایت چھوڑ دی، اور ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہ دیا. وما کانوا مهتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہو گئے. اس کے بعد دو مثالیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور ان کے حوالے سے جو اب مثال آئے گی آیت نمبر 17 اور 18 میں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفہیم القرآن جو ان کی تفسیر ہے، کہ یہ دوسرے گروہ کے متعلق، یعنی وہ کافرین والا گروہ، آیت نمبر 17 اور 18 کی مثال یہ دوسرے گروہ کے متعلق ہے، اور اس کے بعد دوسری مثال آئے گی آیت نمبر 19 اور 20 میں، یہ تیسرے گروہ کے متعلق. اور جب ہم مثال پڑھ لیں گے تو یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ آیت 17 اور 18 والی مثال دوسرے گروہ کے لیے ہے اور آیت 19 اور 20 تیسرے گروہ کے لیے ہے. یہ بات کہاں ملے گی؟ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ پڑھ سکیں گے. مثال کیا رہی؟ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کہ آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، پھر جب آگ نے اس گرد کے ماحول کو روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم، تو اللہ نے ان لوگوں سے ان کی بینائی چھین لی، روشنی چھین لی. وتركهم في ظلمات، اور انہیں چھوڑ دیے اندھیروں میں. لا يبصرون، وہ دیکھتے نہیں. ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان سے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے. یہ مثال بالکل صادق آتی ہے ابو جہل کے اوپر، اور اینڈ کمبلی لگا لیں، یہ کھلے کافر جنہیں جانتے بوجھتے خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا تو گمراہی ان پر مسلط کر دی گئی. اب یہ مثال کس کی ہے؟ دراصل مثال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اس ماحول میں، تاریکی تاریکی تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظیم ہدایت کی روشنی عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کی روشنی کو اس معاشرے میں عام کرنا شروع کیا، جو چاہے روشنی سے فائدہ اٹھا لے. صحیح، لیکن کیا ہوا؟ جن کے دلوں میں ٹیڑ تھی انہوں نے جانتے بوجھتے ہدایت کو جھٹلا دیا، رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حق قبول کرنے کی توفیق یا صلاحیت واپس لے لی. یہ ان کی مثال دیتا ہے. کب واپس لی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کب مہر کر لگائی گئی؟ جب خود طے کر لیا کہ ہم نے سننا نہیں ہے، جب خود طے کر لیا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ دل مان گیا لیکن تکبر تعصب اور حسد آڑے آئے تو حق سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت ان سے واپس لے لی. یہ بات واضح ہو رہی؟ یہ مثال آ رہی ہے ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کے لیے. دیکھیے ہم اس ڈرائنگ روم میں ماشاءاللہ الحمدللہ بیٹھے کلیئر ہیں. اگر میں کہوں کہ میرے سامنے MP3 پلیئر رکھا ہوا ہے، صحیح، اس کو دیکھنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک، باہر سے روشنی اندر آئی ہے، یہ فانوس جل رہا ہے الحمدللہ، اور جو ایک دو لائٹیں جل رہی ہیں، تو اندر ماحول میں روشنی موجود ہونا ضروری ہے, اور نمبر دو میری آنکھوں میں بینائی ہونا بھی ضروری ہے. میری آنکھوں میں بینائی ہوگی اور ماحول میں روشنی ہوگی تو میں یہ ایم پی 3 پلیئر ہے یا یہ گلاس میرے سامنے رکھا یہ میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کلیئر ہے. ایسے ہی اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ رسول کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ہدایت کی روشنی تو آ گئی لیکن اس کو دیکھنے کے لیے باطن کے اندر روشنی کا بصیرت کا موجود ہونا ضروری ہے. لیکن جو تکبر میں تعصب میں حسد, یہ الفاظ بہت آئیں گے بار بار, جو تکبر میں تعصب میں حسد میں مبتلا ہو جائے گا اس سے باطنی بصیرت کی روشنی لے لی جاتی ہے اور ہدایت چاہے آ بھی جائے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے گا اس کو. یہ ہوا معاملہ مثال کا کن کے لیے, دوسرے گروہ کے لوگوں کے لیے. اب آ رہی ہے آیت نمبر 19 اور 20, ٹھیک ہے. اس ان دو آیات میں کن کے لیے مثال بیان ہو رہی ہے, تیسرے گروہ کے لیے. یہ تیسرا گروہ کن کا ہے؟ منافقین کا. قانون کیا تھے؟ یہ لوگ مسلمان کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقتاً کفر کر رہے تھے. کبھی کچھ قبول کیا عمل کیا, کبھی چاہا تو عمل نہیں کیا, کچھ آگے بڑھے کچھ رکے, کچھ آگے بڑھے کچھ رکے. یہ بین بین کی کیفیت کا معاملہ, بین بین درمیان درمیان کی کیفیت کا معاملہ ہے. اب آیت نمبر 19 اور 20 میں تیسرے گروہ کے حوالے سے مثال آ رہی ہے. فرمایا او کصیب من السماء, یا جیسے کہ آسمان سے بارش کے برسنے کا معاملہ ہو, فیہ ظلمات ورعد وبرق, اس میں اندھیرے ہو اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہو, زوردار بارش بھی ہو رہی ہے وہاں گرج اور چمک بھی ہے. فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر. کیا مطلب؟ بجلی چمکتی تو خوف آتا ہے نا آدمی کہ کہیں ہم پر گر نہ پڑے, تو موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. شدید بارش ہے, تاریکی بھی ہے, بجلی چمک رہی ہے, گرج کا معاملہ ہے, کچھ لوگوں کو اپنی موت کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے کانوں میں وہ زوردار آواز کی وجہ سے اسے ڈرتے ہیں تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اب اس بات کا تعلق منافقین سے کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کی بارش برس رہی اور بڑے زوردار احکامات بھی آ رہے, اور میں وہ احکامات بھی کہ جس میں آخرت کی طلب کا تقاضا ہے, دنیا کو ترک کر دینے یا یوں کہیے کہ دنیا کی محبت کو کم کر دینے کا تقاضا ہے, کہیں جان لگانے کا بھی تقاضا ہوگا, کہیں مال لگانے کا بھی تقاضا ہوگا, کہیں قتال کا حکم بھی آ جائے گا, کہیں اللہ کی راہ میں وقت دینے کا حکم بھی آ جائے گا. یہ بڑے بڑے احکامات بھی آ رہے ہیں. اب ان احکامات کو جب ایک دنیا پرست آدمی دیکھتا ہے تو اس کو اپنی جان جاتی ہوئی دکھائی دیتی, اس کو موت کا خوف ہو جاتا ہے. اگر میرے مال آج دیتے ہو کل میرے مستقبل کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا, اگر آج میں اللہ کے راہ میں چلا گیا تو میری تو جان چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ خوف آتا ہے اس طرح کے لوگوں کو جن کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہوئے ہوں, اور دین جب ان تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس میں جان و مال اور وقت لگانے کا معاملہ ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح فرمایا واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. مزید ان کا بیان اگلے الفاظ میں, یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے. اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بجلی کے اندر گرا کر ان کی نگاہوں کو اچک لے, مراد ان کو ہلاک کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, اس کا میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں جو کہ گرامیٹیکلی ممکن ہے. جب جب اضاء, اس کو ہم ریفر کریں اللہ کی طرف, جب جب اللہ ان پر روشنی فرما دیتا ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب اللہ ان پر تاریکی تاری فرما دیتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اللہ ان پر روشنی فرما دیتا ہے تو چل پڑتے ہیں, اور جب اللہ ان پر اندھیرا تاری فرما دیتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. مراد کیا ہے؟ اردو میں ایک محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. کیا مطلب؟ جو آسان لگا مان لیا, جو مشکل لگا چھوڑ دیا, دل چاہا تو عمل کیا, دل چاہا تو عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ روش بھی ہمارے مشہور ہے. اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ روزانہ 5. ٹھیک ہے, عام طور پر تو ہماری 95% آبادی نماز نہیں ادا کرتی, 5 وقت نماز. ٹھیک ہے, چھوڑ دیجیے. جو 5 وقت ادا کرتے ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کون سی ہوتی ہے؟ کیوں چھوڑتے بھائی اس کو؟ باقی 4 کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے؟ تو 5ویں کا حکم کس نے دیا؟ ہاں, اب ہمیں جائزہ لینا ہے, منافق نہیں کہنا اپنے آپ کو, استغفر اللہ, جائزہ لینا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ باقی 4 تو لگتی ہیں آسان, ہپ ہپ پڑھ لی, اور 5ویں لگتی ہے مشکل, تو تھو تھو استغفر اللہ چھوڑ دی. اگر ایسا ہے تو پھر آسانی کی پیروی کی یا اللہ کے حکم کی پیروی کی؟ اور کیجیے گا, نماز ادا کر لی, چلیے زکات دے دی, روزہ رکھ لیا, دین کہتا ہے اجتماعیت میں بھی آؤ, دین کہتا ہے خود بھی اللہ کی بندگی کرو, دین کی دعوت کا کام بھی کرو. وقت تو دینا پڑے گا نا بھائی, اب اللہ کے بندے تو بندے, دین کی دعوت کا کام نہیں کرے کیونکہ وقت چاہیے اس کے لیے, مال بھی لگے گا, جان بھی لگے گی, صلاحیت بھی لگے گی, اپنی دنیا کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ وہاں لگتی ہے کیا مشکل؟ تو ایسے تو نہیں, نماز بھی لگی آسانی تو ادا کر لی اور دعوت کے کام بھی لگی مشکل تو چھوڑ دی. پھر اگین کیا اللہ کے حکم کی پیروی ہوئی یا آسانی کی پیروی ہوئی؟ ٹھیک ہے, اب دوبارہ الفاظ پڑھیے. اللہ ہم سب کو نفاق کی روش سے اور فتنے سے بچا کر رکھے. کلما اوا لہ مشوفی, جب جب اللہ ان پر روشنی تعریف فرما دیتا ہے چل پڑتے, وہ ادا اولم علیہم قامو, اور جب ان پر اندھیرا تعریف فرما دیتا ہے اللہ تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بھی ان کی سماعت اور بصارت کو چھین لیتا, جیسے دوسرے گروہ کا معاملہ ہوا نا, اللہ چاہتا تو ان سے بھی چھین لیتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور بڑی پیاری بات مولانا مودودی نے جگہ لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ جبر کا معاملہ نہیں کرتا, جو جتنا چلنا چاہے گا اتنا چلنے کی توفیق اللہ اس کو عطا فرما دے, اور جو گمراہ ہونا چاہے گا اس کو گمراہ کر دے. تو اتنا تو چلنا چاہ رہے نا ہب ہب والا بھی, تو چلو ٹھیک ہے توفیق مل جائے گی, توفیق اللہ ہی کی طرف سے آئے گی, تو ان سے نہیں چھینی گئی فی الحال. فی الحال جیسے کہ ابو جہل والے معاملے کے اندر چھین لی گئی. کیوں؟ جو جتنا چلنا چاہے گا اتنا چلنے کی توفیق دے دی جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو اس کی سماعت و بصارت بھی چھین لیتا. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. دو رکوع مکمل ہوئے, تین گروہوں کا بیان آیا, متقین حق کی دعوت کھڑی ہوگی, قرآن کی دعوت کھڑی ہوگی, لبک کر قبول کریں گے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل کرتا. نمبر دو, کافرین جب انقلابی دعوت قرآن کے سامنے آئے گی تو ڈر کر اس کی مخالفت کریں گے جان تک دے. اور نمبر تین, منافقین ادھر نہ ادھر اپنے مفاد کی وہ حفاظت کے اندر لگے رہیں گے, ہر ایک سے بنا کر رکھنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا کوئی ایسی انقلابی تحریک آ چکی ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کا مرحلہ ہمارے لیے آ گیا ہو؟ نہیں, کوئی تحریک ابھی ایسی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دین کی خاطر میدان عمل میں کوئی ایسی تحریک ہے کہ جس میں جان دینے کا مرحلہ بھی آ گیا ہو؟ پتہ نہیں. اس لیے تین گروہ نمایاں ہو کر تو سامنے نہیں آئے. ہاں, ان کا تعلق تو قرآن نے دے دیا نا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں کھڑے, متقین میں کھڑے ہیں, کافرین میں کھڑے ہیں یا منافقین میں کھڑے ہیں. یہ ہمیں اپنا جائزہ خود لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جائزے کی توفیق عطا فرمائے. دو ہفتے پہلے دو سوالات تھے, وہ میرے بیگ میں رہ گئے. ایک سوال تو مجھے یاد ہے, سلمان صاحب آپ کا سوال کس موضوع پہ تھا, یاد ہوگا آپ کو؟ جی 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 اسلام مسلمان اور غیر مسلم کا فرق تو نہیں کر رہے, مسلمان کی ہی بات کر رہے. جزاک اللہ. ایک جو سلمان صاحب کا سوال تھا یہ کہ ہم نے پڑھا یہ دو ہفتے پہلے جو ہماری رشی اس کے سوالات کا میں جواب دے رہا ہوں. قرآن نے کہا ہدل للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تو ابھی جو لوگ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں تو کیا ان کو ہدایت مل سکے گی یا نہیں, اس طرح کا سوال ہے. دیکھیں اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو الفاتحہ ہم نے پڑھی تھی. الفاتحہ میں کیا بات سامنے آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا بنیادی تعارف انسان میں موجود ہے, بلٹ ان ہے. آخرت کی ضرورت کا احساس بنیادی طور پر انسان کے اندر موجود ہے. بالفرض اگر ایک شخص ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تک نہیں بھی پہنچا, بالفرض اگر ایک شخص ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تک نہیں بھی پہنچا, تب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف ضرور رکھتا ہوگا اگر وہ سلیم الفطرت ہے, اور آخرت کا احساس ضرور رکھتا ہوگا, جس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس میں ایک ارج ہوگی, ایک طلب و تڑپ ہوگی ہدایت کی, تبھی وہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم. صحیح, اس کو ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے. اچھا, اب جب ہم البقرہ پر آئے تھے تو میں نے ریفر کرایا تھا ہدل للمتقین. تقوی کیا ہے؟ بچتے بچتے زندگی بسر کرنا، ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنا. بچنا اور ڈرنا کس بات سے؟ بچنا اور ڈرنا اس بات سے کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جس رب کو پہچان تو گئے الحمدللہ رب العالمین، کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں دینے والا وہ خالق مالک مالک اور رازق وہ اللہ، تو کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. صحیح مرتقب انسان میں عرض بنیادی طور پر تو موجود ہوگی. پھر المتقین کی صفات آگے ہم نے پڑھی، ایمان بالغیب پر اور نماز کا قائم کرنا اور انفاق کا معاملہ اور ہر ہر وحی پر ایمان کا معاملہ اور آخرت پر یقین کا معاملہ. اب سوال یہ کہ جو ابھی بالکل ابتدائی اسٹیج پر ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی بندے میں یہ احساس بھی پیدا ہو جانا کہ مجھے بننا چاہیے متقی، یہ ہدایت کا آغاز ہو چکا ہے. حدیث بخاری شریف کی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہدایت ایسی شہری ہم نے پڑھا تھا جو ایک دفعہ مل گئی تو ختم، بلکہ ہمیں کو ہدایت در ہدایت در ہدایت کی ضرورت ہے. چاہے کوئی آج انیشل اسٹیج پر ہو، چاہے آج کوئی کیا کہنا چاہیے جی لیول 3 پر ہو، اور کوئی ایڈوانس لیول پر ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوانٹیٹیز ویلیو نہیں کریں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی. آپ کو پتا ہے ایک صحابی، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، رضی اللہ عنہ، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی زکات نہیں دی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی اور حقوق اللہ عباد ادا نہیں کیے، کوئی اور حقوق العباد ادا نہیں کیے، ایمان لائے، قتال ہوا، شہید ہوئے، سیدھے جنت. صحیح ہے؟ کتنا انیشل معاملہ ہے؟ جسٹ ان اسلام اینڈ دین دیر ان دا جنت الحمدللہ رضی اللہ تعالی. تو کوئی کتنے ہی انیشل اسٹیج پر کیوں نہ ہو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو اس کا امکان ہے کہ اس خلوص کی اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے. اس کا امکان ہے نا. بہت مشہور روایت ہے، 100 قتل والا واقعہ یاد ہے، 99 قتل کر ڈالے، کسی سے پوچھا بھائی میں نے 99 کر دیے باقی ہو سکتی، اس کا نہیں ہو سکتی، اس سے کہا سینچری پوری کر ڈالو، اس کو بھی قتل کر دیا اس نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ ملا، بولا فلاں فلاں علاقے میں جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے ماحول میں جڑو، تمہیں وہ ہدایت ملے گی، توفیق ملے گی، اس راہ میں اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کی روح قبض کریں یا برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کی روح قبض کریں. پھر کیا ہوا؟ ایک روایت میں ذکر ہے اللہ نے اپنے حکم سے اس کو آگے کر دیا، اس علاقے کے قریب کر دیا. فرشتوں کا ڈیسیجن یہ ہوا کہ اگر یہ قریب ہوا اس علاقے سے جہاں نیک لوگوں کے درمیان اس نے جانا ہے تو تم لے لینا نیک لوگوں کی جو روح قبض کرتے، اور ادھر قریب ہوا تو ہم لے جائیں گے جو کہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے حکم سے اس علاقے کی بستی والوں کے لوگوں سے قریب کر دیا اس کو تھوڑا سا، اور طے ہوا کہ اس کی روح قبض کریں گے وہ لوگ کہ جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو جسٹ انیشل اسٹیج پر بھی معافی اور جنت کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے، جیسے کہ ہم سمجھ چکے ہیں ہدایت در ہدایت، کہاں تک ہدایت کی ضرورت ہے؟ یہاں تک کہ اللہ اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرما دے. تو کسی کا آ جانا اور شروع کر دینا ہی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کر لینے کا اظہار ہے اس بندے کے حق میں. اب اس میں وہ جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کرے گا اتنے درجات کی بھی بلندی انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکے گی. اس میں جو دوسرا سوال خواتین کی طرف سے غالباً تھا یا حضرات کی طرف سے، وہ تھا جماعت کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے. شاید وہ ذکر آیا تھا یقیمون الصلاۃ کے ضمن میں کہ اقامت الصلاۃ میں جماعت کی نماز کی پابندی بھی شامل ہے. ہاں ٹھیک ہے، ادھر بھی آیا تھا، وہ ڈیفینس اکیڈمی میں بھی تھا، صحیح مجھے یاد آ گیا. اصل میں وہ تین جگہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کی فضل و کرم سے تو کچھ مکس اپ بھی ہو جاتا ہے. تو بارہ جماعت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے بھی، اور مشہور آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس میں یہود کے بارے سے بھی ایک گفتگو ہے کہ ان کے رکوع ختم ہو گیا تھا اور اجتماعی نماز ختم ہو گئی تھی، ان کو بھی توجہ دلائی گئی، لیکن تلقین ہمارے لیے بھی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں 25 اور ایک روایت میں 27 کا ذکر ہے، کہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کی نماز کی نماز کا اور انفرادی طور پر پڑھی جانے والی نماز کا. ہاں مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم قرار دی گئی، خواتین کے لیے ان کی وہ نماز پسندیدہ ہے جو وہ اپنے گھر میں اور پھر صحن اور صحن کے مقابلے میں کمرہ اور کمرے کے مقابلے میں اس کے کونے میں ادا کریں. صحیح, اس پر سے گفتگو آتی رہے گی انشاءاللہ. تو خواتین کی تو نماز انفرادی طور پر پوشیدگی کے ساتھ پسندیدہ ہے. ہاں کہیں گئی نہیں ہے خواتین اور کہیں انتظام تھا یا ہے شامل ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن پسندیدہ نماز ان کی وہ جو انفرادی طور پر وہ ادا کریں گی. جبکہ مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم قرار دی گئی. اب اگر ثواب بیان ہوا 27 گنا کا تو خواتین کو ان کے گھر میں مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, یعنی کہ وہ بھی ثواب کے چکر میں باندھ کرنا شروع کریں, ان کو وہ ثواب وہاں پر مل جائے گا. یہ تو مردوں کے حوالے سے بات بیان ہو رہی ہے کہ پابندی جماعت کی لازم ہے مردوں کے لیے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کسی کو مقرر کر دوں, اذان ہو جائے, اقامت ہو جائے اور پھر وہ امامت کرائے, اور پھر میں دیکھوں ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عذر نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں ان کے پاس, اور وہ جماعت کی نماز میں نہیں آ رہے, تو میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, بس مجھے ان کی بیوی اور بچوں کا خیال آ جائے, ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں, کن پر؟ منافقین پر. کون سی؟ فجر اور عشاء. ہمارے تو خیر ان بٹوین بھی بڑے مسائل ہیں, اظہر بھی ہے, اثر بھی ہے, کسی کا اور ہوگا مسئلہ, لیکن حدیث میں کیٹیگوریکلی ان دو نمازوں کا ذکر آیا اور فرمایا کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں, اور صحابہ طے کر چکے تھے جو ان نمازوں میں نہیں آ رہا وہ منافق ہیں. ہلکا اور بازی سن لیجیے گا, صحابہ طے کر چکے تھے جو نماز ادا نہیں کر رہا وہ کافر ہے, اسی لیے وہاں پر نماز منافق بھی پڑھتا ہوا ملے گا. وہاں پر اس دور میں قضا نماز کے مسئلے بھی ملیں گے آپ کو. وہاں پر پتہ یہ ذرا ٹچی سا ایشو ہے, قضا نماز کے مسئلے تو بعد میں پیدا ہوئے جب عمر نے نماز ادا کرنا چھوڑ دی. اس دور میں تو جھوٹا دعوے دار منافق بھی نمازی تھا, تو قضا کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. سوائے کی وہ احزاب کے موقع پہ چار نمازیں قضا ہوئیں, اسی سے قضا نماز کے مسائل اخذ کیے گئے, ادر وائز ملتے ہی نہیں سب. تو صحابہ طے کر چکے تھے جو نماز ادا نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے, اور جو فجر و عشاء میں نہیں آ رہا وہ منافق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان منافقین کو, اگر ان لوگوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت معلوم ہو جائے تو گٹھڑوں کے بل بھی گھسٹتے گھسٹتے آنا پڑے تو آئیں گے. یہ ہے اہمیت ہمارے دین میں ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی ایک دو آیات کی روشنی میں جماعت کی نماز. اب ایک مسئلہ یہ ہے, ایک ہے مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کا معاملہ اور ایک ہے جماعت کا معاملہ. ظاہر بات ہے کہ مسجد تو افضل مقام ہو جائے گا, لیکن کچھ جگہ ہوتے کہ اپارٹمنٹس ہیں مسجد نہیں ہے تو جی مصلی بنا دیا, وہ جماعت قائم ہو رہی تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح فیکٹریز ہو سکتی ہیں اور کمرشل ایریاز ہو سکتے ہیں, مارکیٹ کی پلیسز ہو سکتی ہیں, تو اگر کوئی باقاعدہ مسجد نہیں بھی ہے تو کوئی جگہ مخصوص کر کے جماعت کا نظام اور وقت کی پابندی کا نظام اس میں اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ اجر و ثواب ہمیں وہاں پر مل سکے گا. سوال دو ہی تھے, جواب آ چکا. سوالات یہ ہم طے کر چکے ہیں کہ جو آج آپ دیں گے وہ نیکسٹ سیشن میں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیا جائے گا. چند منٹ ہمارے پاس سے ایک آیت انشاءاللہ اور آ کر کر لیتے پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے, اس میں جو مضامین آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ساتھ ہی ہم پڑھیں گے جو تین ہمارے بنیادی عقیدے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت, ان کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ. پھر یہ بھی گفتگو آئے گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو مثالیں بیان فرماتے ہیں انہی کے ذریعے کچھ لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ مضامین جو آئندہ میں دہرا دوں گا, ابھی اس وقت ہمیں آیت نمبر 21 کا مطالعہ کرنا ہے, جس میں تھوڑی سی تفصیل درکار ہوگی انشاءاللہ. فرمایا آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, جس اللہ نے تم سب کو پیدا کیا اور اس سے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا, لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو. پھر تقوا آ گیا, تقوا کے معنی لغوی معنی بچنا اور اصطلاحی معنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو, یہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سے تو یہ پہلا حکمیہ جملہ آ رہا ہے, یعنی ترتیب اس مصحف جو اس وقت ہمارے سامنے ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ پہلا حکم ہے جو آیا, اور وہ پہلا حکم کیا ہے, او عبدو عبادت کرو اپنے رب کی. اور خطاب سارے انسانوں سے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کی دعوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے. پچھلے رسولوں کی دعوت مخصوص قوم, علاقے اور وقت کے لیے ہوتی تھی, اس لیے وہ کہتے تھے اے ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو. مثلا سورۃ الاعراف میں کئی رسولوں کا بیان آئے گا, وہاں پر یہی الفاظ آئیں گے. مثلا سورۃ الاعراف آیت 59 میں نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے گئے، وہ فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. تو وہ پچھلی رسالتیں یا پچھلے نبوتیں، پچھلے رسولوں کے پیغامات مخصوص قوم، وقت اور علاقے کے لیے تھے، اس لیے قوم کہتے تھے وہ. اللہ کے رسول کی دعوت تمام انسانیت کے لیے، اس لیے الفاظ ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں کے. فرما عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں تھوڑا سا ذکر آیا تھا، یا میں وہ حرکت نہیں کروں گا آپ کے ساتھ، سمجھ گئے؟ نہیں، یہاں تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے نا حرکت کون سی؟ یہ سورہ فاتحہ میں کہا کہ آگے پڑھیں گے، اور جب آگے گئے تو کیا کہیں گے؟ جی پیچھے پڑھ لیا تھا ہم نے. نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے. عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام. ٹھیک ہے، غلام سلیب، ملازم نہیں. ملازم ہوتا ہے مخصوص وقت کا اور مخصوص کام کا، اور غلام کو 24 گھنٹے اپنے مالک کی بات ماننی پڑتی ہے. ملازم کی اپنی آزاد مرضی ہوتی ہے. اگر ملازم کو ہم نے ڈرائیور کے طور پر رکھا اور 6-7 ہزار روپئے جو بھی تنخواہ اس کو ہم دیتے ہیں، اور ہم نے ذرا گڈر بھی صاف کر دوں تو کیا کہے گا؟ نہیں، یہ میرا کام نہیں. ہاں، وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ غلام یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تو غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے. ہمارا مالک کون؟ اللہ. ہم اس کے کیا؟ بندے. تو ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، حکم چلے گا کس کا؟ اللہ کا. یہ ہے عبد سے عبادت. لیکن فرق ہو جائے گا، غلامی مجبوراً ہوتی ہے. صحیح، غلامی مجبوراً ہوتی ہے. کبھی کوئی غلام محبت سے غلام نہیں بنتا ہے. جب بھی بنا بیچارہ مجبوراً بنا، اور بھاگنے کا موقع ملے تو بھاگ جائے گا. لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے کیا مجبوراً؟ نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ موضوع آیا تھا فاتحہ میں، یہ تو آیا تھا جی. صحیح ہے، محبت کیوں کرے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. رب ہے، وہ ذکر ابھی اور آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس کی کروڑ ہو کروڑ نعمتوں کا جب اعتراف کریں گے تو دل میں محبت پیدا ہوگی. تو عبادت کیا ہوئی؟ میری غلامی نہیں، محبت جمع اطاعت اللہ، دو اجزاء ہو جائیں گے. محبت کے ساتھ جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور یہ 24 گھنٹے درکار ہے، اور مجبوراً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ درکار ہے. یہ نماز کے وقت بھی درکار ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ رویے اختیار کرتے وقت بھی درکار ہے. اس وقت بھی اللہ ہمارا معبود ہے نا، اور اس وقت بھی ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ خوشی غمی کے موقع پر بھی درکار ہے، یہ معیشت معاشرت اور سیاست میں بھی درکار ہے، یہ کاروبار میں بھی درکار ہے، یہ شادی کے موقع پر بھی درکار ہے، اس وقت بھی بندے بندے ہیں اللہ کا، اور یہ میت کے موقع پر بھی درکار ہے، اس وقت بھی بندے والی روش ہمیں اختیار کرنی چاہیے. تو عبادت کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا 24 گھنٹے. اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی آمد بنائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اچھا، آگے فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی. رب کون؟ جو ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہو، پالنہار، پرورش کرنے والا، ابتدا سے لے کر انتہا تک کروڑوں کروڑ نعمتیں دینے والا، اس کائنات کو ہمارے لیے سجانے والا، وہ ہمارا رب ہے. اس رب کا مطالبہ کہ میری بات مانو. اس رب کا ایک تعارف سورہ قریش میں بھی آتا ہے، ہم سب کو یاد ہے الفاظ، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرے. کون ہے وہ؟ الذی اطعمہم من جوع، جسے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے نکال کر امن دیا. وہ مالک ہے تو ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور خالق کے بعد رازق بھی ہے تو ہمیں کروڑوں کروڑ نعمتیں دے رہا ہے تاکہ ہماری زندگی برقرار رہ سکے. وہی حقدار ہے کہ ہم اسی کی سب سے برکت اطاعت اختیار کریں. تو فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی، جو تمہاری کروڑ نعمتیں دینے والا ہے، اور تمہاری تمام تر ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، معبود بھی وہ، حکم اس کا چلے. جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ اسلام جس معبود کے ماننے کا مطالبہ کرتا ہے وہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کا معبود نہیں ہے، وہ کسی مخصوص گروہ کا معبود نہیں، وہ ساری انسانیت کا معبود ہے. یہ یونیورسل دین ہے، سسٹم ہے، نظام زندگی ہے جو اللہ نے دیا. تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پچھلے لوگوں کو بھی. عبادت کرو. آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تقوی یہاں اپنے لغوی میننگ میں لٹرل میننگ میں آیا، تقوی کے معنی بچنا، دنیا میں بچ جاؤ افراد اور تفرید کے دھکوں سے، ذرا مشکل لفظ ہے، در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بچ جاؤ، صحیح؟ جیسے کہ حدیث سنیے تو مفہوم کلیئر ہوگا، حضرت امین معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مجھے کچھ وصیت فرمائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر بھیجی، فرمایا کہ جو ایک اللہ کا ہو رہے، ایک اللہ سے جڑ جائے تو اللہ باقی اس کو آزاد کر دے اور اس کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جو ایک اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف جاتا ہے، لوگوں سے توقعات رکھتا ہے، اسے بنا کر رکھنے کے چکر میں رہتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا ذمہ ہٹا لیتا ہے اپنے پاس، اب وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے لیکن اس کے مسئلے حل نہیں۔ تو دنیا میں بچیں گے افراد و تفرید اور در بدر کی ٹھوکرے کھانے کی دھکوں سے اگر کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، اور آخرت میں عذاب جہنم سے بچ جائیں گے اگر اللہ کی عبادت ہو۔ دیکھیے ہم بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ یوز لیس ہو جاتی ہیں، ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، پین استعمال کیا ختم ہو گیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، ردی کا کچرا ڈسٹ بن میں گیا، ڈسٹ بن کا کچرا وہ ٹرنک میں گیا اور پورے شہر کا کچرا ایک جگہ جمع ہوا اور اس کو آگ لگا دی، ایسے ہوتا نا، جو شی بیکار ہوگا اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو مقصد زندگی عبادت ہے، جو پورا کرے گا وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو پورا نہ کرے وہ بیکار ہے، بیکار سے جہنم کی آگ میں ڈال دی جائے، اللہ اس جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عبادت کرو تاکہ دنیا میں افراد و تفرید اور در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بچ جاؤ، اور آخرت میں عذاب جہنم سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس اللہ نے تم سب کو پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے ختم کر دیا کہ 4:30 بجے عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو اکثر کیونکہ لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عصر کی نماز اپنے مقام پر ادا کر لیں، تو اب ہم 4 سے اوپر تو پروگرام کو لے جا نہیں سکتے، تو کیا یہ 1.25 گھنٹہ کافی ہے آپ لوگوں کے خیال میں، یا ہم اس کو 2:30 تک لے آئیں؟ جی ذرا 2:30 والے ہاتھ کھڑا کریں، اچھا کافی لوگ ہیں بھائی ماشاءاللہ، ذرا خواتین بھی اپنی رائے میں پیش کر دیں جلدی سے، اور ذرا پالیتھین والے ہاتھ کھڑا کریں، بس اچھا نہیں نہیں ہے، اچھا ہاں ہے جی، میرے لیے مشکل ہوگا، آپ کو بھی سمجھ ہے، چلے ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم 3:45 رکھتے ہیں، اور جب 4:30 سے نماز 4:45 آئے گی تو آٹومیٹکلی ہمارا ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ کوشش کریں کہ 3:45 کا مطلب 3:45 ہو جائے۔ میری
تین ہو یا ڈھائی ہو،
کھانے تو مینج کرانا ہے اصل میں، برنچ کریں برنچ، چلیے ابھی 3:45 رکھتے ہیں، پھر مزید اور مشورے آ جائیں گے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو، 3:45 ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو، ٹھیک ہے، اور جب آگے گرمیوں کی طرف جائیں گے تو ہمارا ٹائم بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی، پھر آپ کا ہم وصول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ گرمیوں میں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
میں پہلی دفعہ آج آیا ہوں تو میں اگلی دفعہ کس طرح کا عمل رکھوں گی؟